نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدہ ہو سب کہو آمین تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدہ ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو اندھیرے دور ہو جائیں اجالا ہی اجالا ہو بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو میرے واجب الاحترام دوست اور ساتھیو میں آج بڑا مشرور ہوں بڑی خوشی ہے مجھے کہ تنظیم تحفظ ناموس صحابہ کے زیر اہتمام یہ بہت بڑی کانفرنس آپ کے شہر میں 3 روز سے منعقد ہو رہی ہے میں اس کے انعقاد پر مولانا ضیاء القادری صاحب اپنے مخدوم مکرم اور صاحبزادہ ضیاء الرحمان ناصر صاحب کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس دور میں صحابہ کے نام پر جلسے کرنا اور کانفرنسیں منعقد کرنا قربانی آپ لوگوں کی بھی ہے کہ آپ اپنا وقت نکال کر ابو بکر و عمر عثمان و علی کے لیے تشریف لے آئے یہ بڑی عظمت ہے ایک ایک لمحہ یہاں بیٹھنا اس دور کی بہت بڑی عبادت سے بھی افضل ہے اس مہینے میں آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کا دن آنے کے لیے 10 محرم کے دن کے لیے یہاں کون سا کام ہے جو لوگ نہیں کرتے ایک 10 محرم کے لیے صرف ابو بکر کو حسین کا نام لے کر گالیاں دی جاتی ہیں عمر کو حسین کا نام لے کر برا کہا جاتا ہے عثمان کو حسین کا نام لے کر برا کہا جاتا ہے اس دور میں ابو بکر و عمر اور عثمان کے نام کو روشن کرنا سب سے بڑی عبادت ہے میرے دوستو مقام حسین کا بھی اونچا ہے حسین کا مقام اونچا کیوں نہ ہو حسین کے نانا کا مقام اونچا ہے حسین نواسوں میں سب سے اعلیٰ ہے کیوں کہ حسین کا نانا نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے حسین کا نانا آمنہ کا در یتیم ہے کہ جس شہر میں آیا وہ شہر بھی اعلیٰ جس علاقے میں آیا وہ علاقہ بھی اعلیٰ جس گھر میں آیا وہ گھر بھی اعلیٰ جس رات کو آیا وہ رات بھی اعلیٰ جس صبح کو آیا وہ صبح بھی اعلیٰ جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی اعلیٰ جس آمنہ کی گود میں آیا وہ گود بھی اعلیٰ اور جس عبداللہ کے گھر میں آیا وہ گھر بھی اعلیٰ جس خاندان میں آیا وہ خاندان بھی اعلیٰ جس عبد المطلب کا پوتا بنا وہ عبد المطلب بھی اعلیٰ جس مکے میں آیا وہ مکہ بھی اعلیٰ جس مدینے میں گیا وہ مدینہ بھی اعلیٰ اور خدا کی قسم اس پیغمبر کے قدموں کے نیچے جو پتھر آئے وہ پتھر بھی اعلیٰ جو مٹی آئی وہ مٹی بھی اعلیٰ اور اس محمد کا کلمہ جس ابو بکر نے پڑھا وہ ابو بکر بھی اعلیٰ جس عمر نے پڑھا وہ عمر بھی اعلیٰ جس عثمان نے اس کا کلمہ پڑھا وہ عثمان بھی اعلیٰ جو علی اس کا خادم بنا وہ علی بھی اعلیٰ اور تو اور اس کا کالے رنگ والا بلال بھی اعلیٰ اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک صحابی دنیا کے اقطاب و ابدال سے اعلیٰ
نعرہ تکبیر نعرہ صحابہ
میرا نبی جب اعلیٰ ہے تو نبی کا نواسا اعلیٰ کیوں نہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار ہجری کو پانچ شعبان کے دن پیدا ہوا. چار ہجری پانچ شعبان. حضرت حسین کی پیدائش کے بعد ان کا نام حسین میرے نبی نے رکھا. کسی نے رکھا؟ نبی نے رکھا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت حسین کے کان میں اذان بھی میرے نبی نے کہی، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن حضرت حسین کو کھلانے والا، حضرت حسین کو دودھ پلانے والی عورت کون سی تھی، اس کا آپ کو پتہ نہیں. حضرت حسین جب پیدا ہوئے تو دایا کے فرائض فاطمہ الزہرا کے پاس جا کر کس نے سر انجام دیے، اس کا نہیں پتہ. حضرت حسین کی پیدائش سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام الفضل کو بلایا، اور ام الفضل وہ عورت ہے جو حضرت عباس کی بیوی ہے. ام الفضل وہ عورت ہے جس نے خدیجۃ الکبریٰ کے بعد اسلام میں سب سے پہلے محمد کا کلمہ پڑھا ہے. ام الفضل وہ عورت ہے جو صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت عویس کی سب سے بڑی بہن ہے. ام الفضل وہ عورت ہے جس نے حضرت حسین کو دودھ پلایا ہے. اور لیکن جب دایا کا وقت آیا تھا تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت عویس سے کہا تھا کہ جاؤ، فاطمہ کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے. اسماء بنت عویس گئی ہے. اسماء بنت عویس نے حضرت حسین کی پیدائش کے موقع پر دایا کے فرائض سر انجام دیے تھے، اور یہ صدیق اکبر کی بیوی. میرے دوستو، صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن کہنا یہ بڑا جرم. صحابہ آپس میں دشمن ہو سکتے ہیں؟ بول لو، کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی لڑائی رہ سکتی ہے؟ اگر ابو بکر، عمر اور عثمان علی کے دشمن تھے، نعوذ باللہ. رافضی کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عثمان اور عمر یہ علی کے دشمن تھے، تو میں کہتا ہوں حضرت علی کی آٹھ بیویاں تھیں، یکے بعد دیگرے جن سے شادیاں ہوئیں. آٹھ بیویوں کے پندرہ لڑکے اور ستارہ لڑکیاں تھیں. کتنے لڑکے اور کتنی لڑکیاں تھیں؟ پندرہ لڑکے، ستارہ لڑکیاں تھیں. پندرہ لڑکوں میں دو لڑکوں کا نام ابو بکر تھا، تین لڑکوں کا نام عمر تھا، دو لڑکوں کا نام عثمان تھا، ایک لڑکی کا نام عائشہ تھا، دو لڑکیوں کا نام حفصہ تھا. میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی آج کل کا آدمی بھی اپنے دشمن کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھتا. تو ابو بکر کا نام علی نے اپنے بیٹوں کے نام پر رکھا، عمر کا نام علی نے بیٹوں کے نام پر رکھا. میرے دوستو، اگر ابو بکر، عمر اور عثمان میرے علی کا دشمن ہوتے تو علی کبھی اپنے دشمنوں کا نام بچوں کے نام پر نہ رکھتا. رکھتا؟ میں نے ایک جگادری سے کہا، ایک رافضی سے کہا کہ بتاؤ تم کہتے ہو خلافت چھین لی، چلو خلافت کی بات ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ ابو بکر و عمر نے خلافت چھین لی، نعوذ باللہ، غصب کر لی. ابو بکر و عمر اور عثمان علی کے دشمن تھے، بقول تمہارے ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں. لیکن علی المرتضیٰ کے اتنے بیٹے تھے، انہوں نے ابو بکر و عمر اپنے دشمنوں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھے؟ اس نے کہا اس لیے رکھے تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. تاکہ دشمن ہر وقت. میں نے کہا تو بڑا عقل مند بنتا ہے، علی نے اپنے دشمن کے نام پر بیٹوں کا نام رکھا اس لیے تاکہ دشمن سامنے رہے اور صبح شام دشمن کو کوستے رہے. میں نے کہا اس طرح کر، آج کے بعد تو اپنے ایک بیٹے کا نام یزید رکھ، دوسرے کا نام شمر رکھ، ایک کا نام ابن زیاد رکھ، تاکہ تو ان کو دشمن سمجھتا ہے اور یہ تیرے دشمن تیرے سامنے صبح شام رہے، اور لوگ کہیں کہ اس کے گھر میں یزید ہے، اس کے گھر میں شمر ہے، یہ گھر بڑا برکت والا ہے کیونکہ اس کے گھر میں شمر بھی آیا ہے، یزید بھی آیا ہے. اس نے کہا یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. میں نے کہا تیری سمجھ سے تو بڑی باتیں بالا تر ہیں کہ نو محرم کو ایک ملنگ مولوی صاحب کے پاس آیا اور مولوی صاحب کی گاڑی کے آگے کھڑے ہو کر کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، مولوی جی پانچ روپیے کڈ. مولوی صاحب نے کہا پانچ روپے نکالنے کی کوئی بات ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ نو محرم کی تاریخ ہے، تو نے کالے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ اس نے کہا بات کالے کپڑوں کی نہیں ہے مولوی جی، دل کالا ہونا چاہیے، کپڑے کی گل کوئی نہیں ہے، دل کالا ہونا چاہیے، کپڑے کی گل. میرے دوستو، حسن اور حسین کا مقام اونچا ہے. حضور نے کان میں اذان دی ہے، حضور نے ان کا نام رکھا، حضور نے فرمایا سیدہ شباب آل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کا سردار حسن ہوگے، حسین ہوگے۔ حضور نے فرمایا سیدہ، حضور نے فرمایا ریحان الدنیا والآخرہ، الحسن والحسین، دنیا اور آخرت دونوں کے پھول حسن اور حسین ہیں۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سبتم من الاسباط، حضور نے فرمایا حسن اور حسین میری اولادوں میں سے ایک اولاد ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسن کو گلی میں کھیلتے ہوئے حضور نے اٹھا لیا، حسین کو اٹھا لیا اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دے کر فرمایا اے اللہ میں حسین سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ میرے دوستو، حضرت حسین کی رونے کی آواز حضور نے سنی تو حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا فاطمہ تجھے پتہ نہیں حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے حسین کو چپ کراؤ۔ حسین کے ساتھ میرے نبی کو بڑی محبت تھی، حسین بڑا مظلوم تھا، حسین عظیم انسان تھا، حسین عظمتوں والا تھا، حسین کردار والا تھا، حسین کی صحابیت پر حق ہے، حسین کی شہادت پر حق ہے، لیکن حسین صرف اسلام میں حسین شہید نہیں ہوئے، صرف اسلام میں حسن شہید نہیں ہوئے، ان دونوں کی شہادتوں سے پہلے اسلام کی پوری تاریخ شہیدوں سے بھری پڑی۔ آج 10 محرم، آج 10 محرم کا دن آتا ہے، تجھے تکلیف ہے، مجھے تکلیف ہے، ملا کو تکلیف ہے، ذاکر کو تکلیف ہے، پولیس کو تکلیف ہے، فوج کو تکلیف ہے، ریڈیو کو تکلیف ہے، ٹیلی ویژن کو تکلیف ہے، اخبارات کو تکلیف ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے حضرت حسین 10 محرم کو شہید ہو گئے، تم تمام کو تکلیف ہے۔ لیکن میرے اہل سنت کے نوجوان، تجھے اس وقت تو تکلیف نہیں ہوتی کہ جب 15 شوال کا دن آیا تھا اور پیغمبر کے سکے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے اور پہاڑوں پر بکھرے پڑے تھے، اس وقت تو تجھے تکلیف نہ ہوئی، اس وقت تو تیرے دل میں کے پہاڑوں پہ نبی کے سکے چچا کی لاش کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ حضور تشریف لائے ہیں، آپ نے دیکھا کہ میرے چچا کی آنکھیں علیحدہ ہیں، میرے چچا کے ہاتھ علیحدہ ہیں، میرے چچا کے پاؤں علیحدہ ہیں، میرے چچا کا جگر نکال کر چبایا گیا ہے، میرے چچا کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے اللہ اس حمزہ سے میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہوں۔ حضور نے فرمایا قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار میرا یہ چچا حمزہ ہوگا، جس کو میرے نبی نے سید الشہداء کہا، اس کی شہادت پہ کسی کو تکلیف نہ ہوئی۔ میرے دوست، اپنے ضمیروں میں جھانک کر دیکھ لے، کیا تیرے دماغ پہ رافضیت کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ کیا تو ان شہیدوں کو بھول کر تو خدا کے سامنے جواب دے نہیں ہوگا؟ حضرت حمزہ کی لاش پہ کملی والے کھڑے ہیں اور لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر اپنے بھائی زبیر سے کہا کہ جاؤ اپنی والدہ صفیہ میری پھوپھی سے کہو کہ بھائی کی لاش کے ٹکڑوں پر نہ آئے، کہیں اس ایسا نہ ہو کہ اس سے صبر نہ ہو سکے۔ حفیظ جلندری سے رہا نہ گیا، حفیظ نے کہا کہ ہوا حمزہ کی میت پر گزر شان رسالت کا، تأثر دید نہیں تھا مہر تابا کی جلالت کا۔ صفیہ بنت عبد المطلب ہمشیر حمزہ کی بہت تھی، ان کے دل میں الفت و توقیر حمزہ کی کا۔ زبیر ابن العوام ان کے مصر سے پاس حضرت کے ہوئے، ان پر حویدہ اس گھڑی احساس حضرت کے اور کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ جانے دو، کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ جانے دو، دل زخمی کو ان کے یہ نیا چرکا نہ کھانے دو، علم انگیز ہے کہ تو پوری دے چہرہ حمزہ، بہن کو رنج دے شاید یہ دیدے چہرہ حمزہ۔ اور پسر نے جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آشنا پایا، گئی وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی، نظر چہرے پہ ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی آئی۔ حضرت صفیہ اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑوں پر جاتی ہے، ان کی آنکھیں علیحدہ، ان کے ہاتھ علیحدہ، ان کی زبان علیحدہ، ان کے کان علیحدہ، ان کا ناک علیحدہ۔ آئے ان ٹکڑوں پر کو دیکھ کر اس نے ماتم نہیں کیا، اس نے سینہ کوبی نہیں کی، اس نے بال نہیں نوچے، اس نے تازیہ نہیں اٹھایا، وہ بازاروں میں نہیں پھری، اس نے دنیا کو بتا دیا کہ او لوگوں، جو اپنے کسی رشتہ دار کی شہادت پہ، اس کے قتل پہ، ان کے ٹکڑوں پہ، اپنے محمد کے حکم پہ صبر کرتا ہے وہ پیغمبر کا عاشق ہے، جو صرف نام لے کر ایک شہید کی آڑ لے کر بازاروں میں تازیہ لے کر پھرتا رہے، اس کا نہ صفیہ سے کوئی تعلق ہے، نہ حمزہ سے کوئی تعلق ہے، نہ محمد سے کوئی تعلق ہے، نہ اہل بیت سے کوئی تعلق ہے، نہ حسین سے کوئی تعلق ہے۔ مجھے صرف ایک شہید یاد ہے، ایک شہید یاد ہے کہ نہیں بھائی؟ 256 صحابی حضور علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت میں شہید ہوئے، کتنے صحابی؟ اب بولو 256 صحابی، 256 صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت سے شہید ہوئے، اور حضور کی وفات کے بعد صحابہ کے 50 سالہ دور خلافت میں 27,000 صحابی شہید ہوئے. لیکن مجھے کسی کی شہادت کا پتہ نہیں، بتائے کسی کی شہادت کا، کون بتائے؟ رافضیت کی رسمیں تیرے دماغ کے اوپر اس طرح سوار ہو چکی ہیں کہ تجھے اور کوئی چیز سوجتی نہیں. اور سب ہماری حکومت کا حال یہ ہے، علماء کے داخلے پر، علماء پر پابندیاں، پابندیاں ہیں کہ نہیں؟ پنجاب کے کئی ضلعوں میں ہمارا داخلہ بھی بند ہے، لیکن داخلوں کے بند ہونے سے آپ کی زبان بند نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے یہ کریں کہ حضرت حسین کی شہادت سے خدا راضی ہے یا ناراض ہے؟ وہ بولو ٹھیک ہے نا. یہ آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت حسین کی شہادت سے خدا راضی ہے یا ناراض ہے. اگر خدا راضی ہے تو پھر خدا جب راضی ہی ہو گیا تو رونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جب خدا راضی ہی ہو گیا تو پھر رونے کی ضرورت ہے، اور اگر خدا راضی نہیں ہے تو پھر تم بھی روو، پھر ہم بھی روتے ہیں، پھر مل کر روتے ہیں. خدا راضی ہے یا ناراض ہے بولو؟ اور خدا جب راضی ہو گیا تو کیوں روتے ہو؟ میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ اس لیے روتے ہیں کہ خدا راضی کیوں ہوا ہے. خدا کو راضی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ راضی کیوں ہوا اس لیے یہ روتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب خدا راضی ہو جاتا ہے تو رونے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ کسی عبادت کا لائسنس نہیں ہوتا، کسی عبادت کا لائسنس. آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کہیں کہ میرے پاس لائسنس ہی نہیں ہے، ایسے ہوگا؟ ایسے ہوتا ہے کہ نماز کا لائسنس ہے، زکات کا، روزے کا، حج کا. پھر آپ سے کوئی پوچھے یار آپ نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، تو آپ یہ کہیں میں نے لائسنس ہی نہیں بنوایا تھا، روزہ کس طرح رکھتا؟ یعنی عبادت جو ہوتی ہے اس کا لائسنس. آپ کسی غیر مسلم ملک میں چلے جائیں تو وہاں آپ مسلمانوں میں اقلیت میں بھی ہوں تو تب بھی آپ کو عبادت کرنے کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں پڑتی. پاکستان میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں اور کئی غیر مسلم اپنی اپنی عبادتیں کرتے ہیں، کسی کو لائسنس کی ضرورت نہیں پڑتی. پڑتی ہے بھائی لائسنس کی ضرورت. معلوم ہوا کہ عبادت کی ضرورت، عبادت کے لیے لائسنس ہوتا ہی نہیں. اچھا لائسنس ہوتا ہے خطرناک چیز کے لیے. لائسنس کس کے لیے ہوتا ہے؟ اصلے کا لائسنس ہوتا ہے، شراب کا لائسنس ہوتا ہے، شرف کا لائسنس ہوتا ہے، دین کا لائسنس ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے تازیے کا لائسنس ہوتا ہے. ہوتا ہے ان، یعنی جو خطرناک چیز ہے اس کا لائسنس ہوتا ہے، عبادت کا لائسنس نہیں. میں کہتا ہوں اگر اس کا پاس یا عبادت ہے تو اس کا لائسنس ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس لیے کہ دنیا میں کسی بھی عبادت کا لائسنس نہیں ہوتا، پوری دنیا میں آپ پیسہ لگا سکتے. کسی غیر مسلمان کا روس نہیں، جہاں اسلام کا نام لینے پر بہت سے علاقوں میں پابندی ہے، وہاں بھی اسلام کا نام لینے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے. معلوم ہوا کہ جو عبادت ہے اس کے لیے لائسنس نہیں ہوتا، جو شرارت ہے اس کے لیے لائسنس ہوتا. یہ عبادت نہیں ہے، یہ شرارت ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال 10 محرم کے مہینہ میں کبھی کراچی میں قتل عام ہوتا ہے، کبھی کر مہاراجا میں، کبھی پارا چنار میں، قتل نہیں ہوتا، شرارت سے قتل ہوتا ہے۔ یہ قتل عام ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شرارت ہے۔ اگر یہ عبادت ہے تو عبادت کو ان کے امام باڑوں تک محدود رہنا چاہیے، اگر شرارت ہے تو سنی اپنے بازاروں میں اس شرارت کو ایک منٹ کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اگر عبادت ہے تو عبادت ان کے عبادت خانوں تک محدود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور اگر یہ شرارت ہے، اور یقیناً شرارت ہے، تو پاکستان کے 7 کروڑ سنی اس شرارت کو پائے استحقار سے ٹھکرانے کا مطالبہ کرتے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہر سال قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، کسی نے روکا؟ ہم کہتے ہیں کہ جلوس کسی مذہب کی عبادت نہیں ہوتی، توجہ کریں، جلوس چاہے 10 محرم کا ہو، جلوس چاہے 7 محرم کا ہو، جلوس چاہے 12 ربیع الاول کا ہو، کوئی جلوس کسی دنیا کے علاقے میں کسی مذہب کی عبادت نہیں۔ اور جلوس بھی عبادت ہوتا ہے، جو بے ایمان اٹھ کر کے کہ میرا یہاں بازار میں پھرنا عبادت ہے، حکومت چونکہ ان مسائل سے واقف نہیں وہ سمجھتی ہے یہ بھی عبادت ہے، جو کسی ڈھیری پہ جھنڈا لگائے اور کہے میں یہ عبادت ہے، جو کسی جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے کالا جھنڈا لگا دے، کوئی ڈھیری بنا دے اور کہے میری عبادت ہے، حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے، اس لیے کہ حکومت کو خود پتا نہیں کہ عبادت کیا ہے، شرارت کیا ہے، پتا ہے؟ یہ کراچی میں جو قتل عام ہوا، ہماری حکومت بتا سکتی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پرسوں کے بی بی سی کے ریڈیو میں ایران کا خمینی کہتا ہے کہ میرے ہمارے شیعہ پر پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، جاؤ جا کر اس خمینی کو جس کی حکومت اور جس کے لٹریچر کو تم نے پاکستان میں پھلنے پھولنے کا موقع دیا ہے، جاؤ اس آدم خور کو جا کر جواب دو۔ اب وہ مطالبے کرتا ہے کہ میرے شیعہ کا تحفظ نہیں، تیرا شیعہ اگر پاکستان میں شرارت کرے گا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ یہ سنیوں کا پاکستان ہے، یہ خمینی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں ایک اخبار میں اس نے کہا کہ مرزائیوں احمدیوں کو بھی پاکستان میں احمدیوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، احمدی مسلمانوں پر، وہ تیرے باپ کے کچھ لگتے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میرے دوستو ذرا توجہ کریں، میں تو کئی جگہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا حضرت حسین سے کیا تعلق ہے، کوئی تعلق ہے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ آپ میری بات کا جواب اگر آپ کے پاس ہو تو آپ دے دیں، میں نے تو پورے ملک کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے کہ مجھے اپنے اس سوال کا جواب بتاؤ کہ حضرت حسین شہید کس تاریخ کو ہوا بھی، بولو بولو 10 کو، یہ رونا کس تاریخ کو شروع کرتے ہیں، 1 کو، 1 کو تو وہ شہید نہیں ہوئے، وہ کس تاریخ کو، 10 کو، یہ 1 کو روتے ہیں، جب وہ شہید نہیں ہوئے تو یہ روتے ہیں، 2 کو، 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 کو زہر کے بعد وہ شہید ہوتے ہیں، یہ رونا بند کر دیتے ہیں،
سب اچھا
یعنی 10 سے پہلے وہ شہید ہے، ان کی چارپائیاں بھی الٹی، ان کے کپڑے بھی کالے، اور ان کا جناب علی جلوس بھی ہر جگہ، مجلس بھی ہر جگہ، کیوں بھائی؟ حضرت حسین شہید نہیں ہوئے، کیونکہ حضرت حسین شہید ہے، اور 10 محرم کو زہر کے بعد شہید ہو گئے، چارپائیاں بھی سیدھی، کپڑے بھی ٹھیک، اور کیپری کا صابن لگا کر، خوشبو لگا کر باہر بھی آ گئے، کیوں؟ ہو گیا، ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، ہو گیا۔ اور میری بات کا جواب دیں، اگر حضرت حسین کی شہادت کے غم میں تم نے رونا ہے، اور ضرور رونا ہے، تو 10 محرم کے بعد تو خانوادہ نبوت کی توہین ہوئی، ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہوئی، اگر تم نے رونا ہے تو 10 سے 20 تک روو، اگر روئے بغیر تمہیں روٹی نہیں ملتی تو 10 سے 20 تک روو، اگر تمہیں شہادت کا غم ہے، اگر تمہیں حضرت نواز شاہ رسول کے ٹکڑوں کا غم ہے، اگر ان کی لاش کا غم ہے، اگر ان کی بے حرمتی کا غم ہے، تو 10 سے 20 تک روو،
اور جب تک وہ شہید نہیں ہوئے تم روتے ہو، جب شہید ہو کر ان کی بے حرمتی کا وقت آیا تم نے رونا بند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے تم شہادت کے غم میں نہیں روتے، تم ان کو شہید کرانے کے لیے روتے تھے، جب وہ شہید ہو گئے تمہارا کام ہو گیا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک بھائی، لاؤ مجھے اس کا کوئی جواب دو۔ اگر تم نے رونا ہے تو 10 سے 20 تک کیوں نہیں روتے؟ ان کی لاشوں کی بے حرمتی پر کیوں نہیں روتے؟ آج پاکستان کا ایک ملا، پاکستان کا ایک ذاکر، پاکستان کا ایک مرثیہ خان ممبر پر بیٹھ کر، محراب پر بیٹھ کر، سٹیج پر بیٹھ کر کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے پیغمبر کی بیٹیوں کا ذکر کرتا ہے، پیغمبر کے خانوادہ کا ذکر کرتا ہے، اور یوں بکواس کرتا ہے کہ زینب کے سر سے دوپٹہ کربلا کے میدان میں اتر گیا۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی نبی کے خاندان کی کیا توہین ہوگی کہ جب زینب کے سر سے اگر دوپٹہ میدان بدر میں اتر گیا تھا تو آسمان سے پتھر کیوں نہیں برسے تھے، زمین کیوں نہیں پھٹ گئی تھی؟ وہ پیغمبر کا خاندان ان کی والدہ حضرت زینب کی والدہ فاطمہ الزہرا وفات کے وقت کہتی ہے علی میرا جب انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ اے فاطمہ، دن کو جنازہ اٹھائیں گے دنیا تیرے جنازے میں شریک چکوک کی ہو کر جنت حاصل کر لے گی۔ فاطمہ نے فرمایا کہ اے علی میرا، میں اس لیے کہتی ہوں کہ جب سے میں جوان ہوئی ہوں میرے چہرے پہ یا مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے یا مرتضیٰ کی، میں چاہتی ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں میرا جنازہ اٹھے تو میرے کفن پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ نے جب حضرت عمر کو روزے میں دفن کرنے کی اجازت دی تو حضرت عائشہ نے فرمایا آج کے بعد میں پیغمبر کے روزے میں آؤں گی تو مجھے سر پہ پردہ لینا ہوگا، کپڑا لینا ہوگا، اس لیے کہ آج سے پہلے حضور میرے شوہر یہاں دفن تھے، اس سے پہلے اس کے بعد میرے والد ابو بکر صدیق موجود تھے، اب عمر فاروق کی قبر بن گئی ہے، اس لیے مجھے عمر کی قبر سے بھی پردہ کرنا ہوگا۔ اور جس پیغمبر کی بیویوں نے قبروں سے پردہ کیا، جس پیغمبر کی بیٹی نے مرنے کے بعد کسی کو اپنے کفن نہ دیکھنے کے لیے دعائیں کی ہیں، اس کی بیٹی کا دوپٹہ کربلا کے میدان میں اتر جائے تو آسمان کیوں نہ پھٹا، زمین کیوں نہیں پھٹی، ستارے کیوں نہیں ٹوٹے، پہاڑ کیوں نہ روئے؟ مجھے بتاؤ پیغمبر کے خاص دام کی اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی؟
نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔
میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تمہارے سے بڑا یزید بھی اہل بیت کا دشمن نہیں تھا، تم ان کے دشمن سب سے بڑے۔ تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم نے باغیچہ اطفال بنا رکھا ہے خاندان نبوت کو، اور جگہ جگہ دو دو 10 ہزار اور 10-10 ہزار کے نذرانے وصول کرنے کے لیے اور قوم کو الو بنانے کے لیے اور رلانے کے لیے من گھڑت عبارتیں ممبروں پر بیٹھ کر بیان کرتے ہو، تمہیں شرم سے ڈوب کر مزہ نہ کر۔ ہائے میرے سنی مسلمان، تجھے بھی ایک شہادت کی بجائے اور شہادتوں کو یاد رکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور محرم الحرام کا مہینہ شروع کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ بولو، یکم۔ یکم کو کوئی شہادت ہوئی ہے؟ کون سی؟ فاروق اعظم کی۔ کبھی یکم کی شہادت کا ذکر محرم کے مہینے میں تیرے ریڈیو میں آیا؟ تیرے ٹیلی ویژن میں آیا؟ تیرے اخبارات میں آیا؟ تو نے کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ تیرے دماغوں پر ایک ہوا سوار ہے۔ حضرت عمر نے سال کی ابتدا کے پہلے دن میں شہید ہو کر دنیا کو بتا دیا کہ عمر فاروق کے خون سے اسلام کے سال کی ابتدا ہوگی۔ اسی نے سال کا آغاز کیا ہے اور اسی کے خون سے اسلام کے سال کی ابتدا ہوگی۔ ہائے، میرے پاس یہ میرا یہ موضوع نہیں کہ میں عمر کی شہادت کا ذکر کرتا، میں عثمان غنی کی شہادت کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے دوستو، بڑی دردناک شہادت ہے حضرت سیدنا حمزہ کی، اور بڑی دردناک شہادت ہے سیدنا فاروق اعظم کی۔ فاروق اعظم پر جب قاتلانہ حملہ ہو گیا، ان کو ایک تختے پہ لٹایا گیا، حضرت علی تشریف لائے، انہوں نے حضرت عمر کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا او لوگو، روئے زمین پر اس عمر کے چہرے سے بہتر کوئی نہیں۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ جاؤ اپنی اماں عائشہ سے پوچھو کہ مجھے حضور کے روضے میں دفن کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس عبداللہ بن عمر گئے، انہوں نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. جب اس زخمی خلیفہ کو آ کر بتایا گیا کہ تیرا روزہ پیغمبر کے روزے میں بن رہا ہے تو فاروق اعظم زخموں کے باوجود ایک جوش میں نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں فوزت برب الکعبہ اور کعبے کی قسم عمر کامیاب ہو جائے. تجھے کربلا کا شہید یاد ہے؟ تجھے وہ عمر یاد نہیں؟ وہ عمر یاد نہیں جو کربلا کا شہید نہیں, جو بدر کا شہید نہیں, جو اوت کا شہید نہیں, جو مدینے کا شہید ہے. مدینے کا نہیں, مسجد نبی کا شہید ہے. مسجد نبی کا نہیں, میرے پیغمبر کے محراب کا شہید ہے. محراب کا نہیں, میرے نبی کے مصلے کا شہید ہے. مصلے کا نہیں, پیغمبر کی فجر کی نماز کے اندر کا شہید ہے. کل قیامت کا دن ہوگا تو بدر کے شہداء کی گواہی بدر کا میدان دے گا, اوت کے شہیدوں کی گواہی اوت کا میدان دے گا. لیکن عمر کی شہادت کی گواہی دینے کی جب باری آئے گی تو پیغمبر کا محراب اللہ کی عدالت میں آئے گا کہ اللہ تو کسی سے نہ پوچھ, تو مجھ سے پوچھ, میں فاروق اعظم کی شہادت کا بھی گواہ ہوں اور تیرے محمد کے سجدوں کا بھی گواہ.
شہادت سیدنا فاروق اعظم.
بدر کے میدان میں 14 شہید ہیں, تجھے بھول گئے؟ احد کے میدان میں 70 شہید ہیں, تجھے بھول گئے؟ خندق کے میدان میں 13 شہید ہیں, تجھے بھول گئے؟ خیبر کی لڑائی میں 12 شہید ہیں, تجھے بھول گئے؟ حنین کے موقع پہ 19 شہید ہیں, تجھے بھول گئے؟ حدیبیہ کے موقع پہ 3 شہید ہیں, تجھے بھول گئے؟ صفدہ مکہ پہ 7 شہید ہیں, تجھے بھول گئے؟ بیر معونہ پہ 67 صحابہ شہید ہیں, تجھے بھول گئے؟ بنی لحیان کے قبیلے کے پاس 7 صحابی اور بعد میں 3 اور طارق ابن زیاد اور زید ابن دثنہ اور حضرت خبیب ابن ابی, یہ شہید, ان کی المناک شہادت, ان کی شہادتوں کے تذکرے تو نے کتابوں میں پڑھے نہیں, تو نے اگر پڑھے ہیں تو بھلا دیے, تو نے ان کی شہادتوں کو یاد نہیں رکھا. کیا اسلام میں صرف ایک شہید ہے؟ یہ شہید نہیں, حضور کے زمانے کے 256 شہیدوں کی شہادت کا سبق حاصل کر تجھے پتا چلے کہ شہید کسے کہتے ہیں اور شہادت کا سبق کیا ہوتا. میرے دوستو, مدینہ منورہ, ذرا توجہ کریں, مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ صالح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں. ذرا توجہ کریں, مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ کے دوران ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ عثمان, ہم تیرا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں. ذرا توجہ کریں, آپ کو شہادت عثمان کا پتہ چلتا. یہ باغی تھے جو مصر سے آئے تھے, جن کا ارادہ تھا کہ عثمان کی خلافت کو ہم ختم کر دیں اور ان کی جگہ پہ ہم اپنا خلیفہ لے آئیں. یہ باغی تھے, یہ صحابہ دشمن تھے, یہ سواریوں کا ٹولہ تھا. 2000 آدمی مسجد نبوی میں آ گئے اور مدینہ منورہ کے لوگ اس وقت حج کرنے چلے گئے تھے, بہت تھوڑے لوگ مدینہ میں موجود تھے. ایک آدمی نے کہا, عثمان بیٹھ جاؤ, ہم تیرا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں. عثمان غنی نے خطبہ جاری رکھا, وہ ظالم آگے آیا. ایک ظالم نے آگے آ کر عثمان غنی کے ہاتھ سے وہ عصا مبارک پکڑ لیا جس کے اوپر آسرا لگا کر عثمان غنی خطبہ دے رہے تھے. عصا لے کر, وہ عصا کافی پرانا تھا, اس عصا کو دو آدمیوں نے مل کر توڑ دیا اور اس مردود کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ عصا وہی ہے کہ جو آمنہ کے در یتیم کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا. یہ نبی کا عصا ہے, یہ پیغمبر کی لاٹھی ہے. اس نے آسا توڑ دیا اور اس کے بعد عثمان غنی کے اوپر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. عثمان کے کندھے پر ایک پتھر لگا, لہو نکلنے لگا. عثمان غنی زمین پر گر پڑے. عثمان غنی کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر گھر لے جایا گیا. حضرت علی نے ان کو اٹھایا تھا اور جب گھر گئے ان کے منہ میں دوا ڈالی گئی. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا, حضرت علی سرانے کھڑے ہیں. عثمان غنی نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود ہوش آنے کے بعد پوچھا, علی مدینے والوں کا کیا حال ہے؟ عثمان غنی نے فرمایا, حضرت علی نے فرمایا کہ عثمان, آپ مدینے والوں کا حال پوچھتے ہیں اور آپ خود شہید ہیں, شہید ہو رہے ہیں, آپ خود زخمی ہیں, آپ کو اپنا حال پتا کرنا چاہیے. عثمان نے فرمایا, میرے حال کی کوئی بات نہیں, مجھ سے قیامت کے دن مدینے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس لیے مجھے مدینے کے حال کی زیادہ فکر ہے. یہ کون عثمان ہے؟ یہ پیغمبر کا جانشین عثمان ہے. یہ وہ عثمان ہے کہ جس کو یکے بعد دیگرے میرے پیغمبر نے دو بیٹیاں عطا فرمائی,
تو رشتہ اپنی بیٹی کا کرنا چاہے تو تو اتنا عقل مند ہے تو پہلے اس محلے میں جاتا ہے جہاں لڑکی کا رشتہ کرنا چاہے, لوگوں سے پوچھتا ہے کہ جناب فلاں لڑکا کیسا ہے, لوگ کہتے ہیں لڑکا بڑا غریب ہے, تو کہتا ہے غریبی کی بات کوئی نہیں, یہ بتاؤ کہ لڑکا شرافت میں کیسا ہے, لوگ کہتے ہیں بڑا دیندار ہے, بڑا نیک ہے, بڑا شریف ہے, تو اپنی لڑکی دے دیتا ہے, تو اتنا دانا ہے کہ تو شریف تلاش کرتا ہے, کیا اپنے جیسا بھی دانا میرے نبی کو نہیں سمجھتا کہ جس نے ایک لڑکی پہلے دے دی اس کا انتقال ہوا پھر دوسری دے دی اس کا انتقال ہوا, تو حضور نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے تجھے دیتا جاتا اس لیے کہ میرے سے بہتر تجھے خسر نہیں ملے گا اور تیرے سے بہتر مجھے داماد نہیں ملے
گا. جذبہ
ٹھیک ہے, جذبہ میرے دوستو ذرا توجہ کریں, وہ عثمان پیغمبر علیہ السلام نے دو تمغے عثمان غنی کو ایسے دیے کہ پوری کائنات میں وہ دو تمغے کسی کو نہیں ملے. حضور علیہ السلام والسلام نے دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دی, ان کو ذوالنورین کا لقب ملا. عثمان غنی نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی, اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی, دو ہجرتیں عثمان نے کی. عثمان ذوالنورین بھی ہے, عثمان ذوالحجرتین بھی ہے. عثمان غنی رضوان بیعت رضوان کے موقع پر موجود نہیں, خدا نے ان کو بیعت رضوان کے موقع پر موجود اللہ کے نبی نے قرار دیا. واقعہ بڑا لمبا ہے, میں اس واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ ایک غزوہ تبوک ہے, ایک بیعت رضوان ہے, ایک مدینہ کا قحط ہے. ان تین واقعوں سے واقعات سے عثمان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. عثمان اتنا عظیم انسان ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ذرا توجہ کریں, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں, 3 میل پہلے صلح حدیبیہ کا موقع ہے, صلح حدیبیہ کا مقام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکے میں بھیج دیا ہے, تیرا تو پاکستان کے سفیروں کو جانتا ہے, کوئی ہندوستان کا سفیر ہے, کوئی پاکستان کا سفیر ہے, کوئی برطانیہ کا سفیر ہے, کوئی افغانستان کا سفیر ہے, لیکن عثمان میں تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں, تو محمد مصطفیٰ کا سفیر. سفیر بن کر چلے گئے. عثمان کے ساتھ 10 آدمی ہیں. کتنے آدمی ہیں؟ 10 آدمی. ایک دن, دو دن, 3 دن تک عثمان غنی اجازت مانگتے رہے کہ میرے پیغمبر کے ساتھ 1450 صحابہ ہیں, وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ابو سفیان سے کہا کہ عمرے کی اجازت دے دو, اس نے کہا میں عمرے کی اجازت نہیں دے سکتا, حضور کو نہیں دے سکتا, تجھے اجازت دیتا ہوں, تو عمرہ کر لے. عثمان غنی توقف میں پڑ گئے. عثمان غنی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, قبلہ تو میرے سامنے موجود ہے لیکن قبلہ نما نہیں ہے, جب تک میرا مصطفیٰ نہیں ہوگا عثمان اکیلا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا. میرے دوستو کئی دنوں کے بعد خبر مشہور شیطان نے کر دی, عثمان غنی شہید ہو گئے. حضور علیہ السلام کو پتا چلا, حضور غصے میں آ گئے. ذرا توجہ کریں, حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں پتا چلا ہے کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں اور میں محمد اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کے خون کا میں آپ بدلہ نہ لے لوں. یہ عثمان کے خون کا مول پڑتا ہے. ذرا توجہ کر, تیرے قتل کا فیصلہ ہونا ہو تو پاکستان کی عدالت کرتی ہے, لیکن آج عثمان غنی کی شہادت کی خبر سن کر عثمان کے خون کا مول اتنا پڑ رہا ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا سردار میدان میں آ جاتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو. ذرا توجہ کرو, عثمان غنی کے خون کا مول پڑتا ہے. عثمان غنی شہید ہو گئے. یہ خبر غلط تھی, خبر صحیح نہ تھی, لیکن پیغمبر کو غیب کا علم ہوتا یہ بیعت کبھی نہ لیتے. غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یہ شیطان نے خبر غلط مشہور کر دی تھی, حضور اب بیعت لینے لگے ہیں, 1450 صحابہ سامنے بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا آؤ میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے یہ کہو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. ابو بکر آیا, ابو بکر نے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان کے بدلے میں شہید ہو جاؤں مجھے منظور ہے, میں ذبح ہو جاؤں مجھے منظور ہے, میں واپس نہیں جاتا. عمر نے آ کر کہا, اس علی نے آ کر کہا, علی بھی کہتے ہیں کہ اے پیغمبر میں عثمان کے لیے شہید ہو جاؤں مجھے منظور ہے. 1450 صحابہ نے عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. میرے دوستو یہ مول پڑتا ہے. اور خود پیغمبر علیہ السلام نے کوئی بھاگ تو نہیں جانا تھا, اس لیے کہ بھاگتا تو وہ ہے کہ جو جھوٹے نبی والا ہو یا جھوٹا نبی ہو, بھاگتا تو مرزا طاہر ہے یا غلام احمد قادیانی ہے, لیکن یہ تو دنیا کا سب سے
بڑا سردار تھا جو عثمان غنی کی عظمتوں کا معترف ہو کر اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ہاتھ پر 1450 صحابہ کا ہاتھ رکھ رہا تھا. اب ذرا توجہ کریں, یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے, اس ہاتھ کے اوپر 1450 صحابہ کا ہاتھ ہے, اور ان ہاتھوں کے ایک آدمی نے پیچھے سے کہہ دیا, اے کاش آج عثمان غنی بھی ہوتے, وہ بھی دیکھ لیتے کہ تیرے لیے نبی نے کیسے بیعت لی ہے. حضور نے فرمایا, ذرا تصور کرو کہ عثمان غنی یہاں موجود ہیں اور یہ میرا ہاتھ نہیں, یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے, یہ میرا ہاتھ ہے. حضور نے فرمایا, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, درمیان میں 1450 کا ہاتھ ہے. حضور نے فرمایا, اب دیکھو یہ عثمان بھی میرے نبی کے میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے اوپر, حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا, فرمایا بیعت عثمان کے, بیعت رضوان کا مزہ اکیلے اکیلے نہ لوٹو, بلکہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیم, اے میرے محمد سب سے پہلے تیرا ہاتھ ہے, 1450 کا ہاتھ ہے, پھر عثمان کا ہاتھ ہے, اور ان تمام ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے. میرے دوستو, ایک عثمان کے لیے عثمان کے کا مول کتنا ہے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے میرے دوست پیغمبر بھی عدالت میں, پیغمبر بھی آگے ہیں, ابو بکر بھی, عمر بھی, علی المرتضیٰ بھی, 1450 صحابہ بھی. یہ وہی عثمان ہے کہ جس عثمان کے لیے نقد جنت کا ٹکٹ اللہ کے نبی نے دے دیا. فرمایا جو مسجد نبی کی جگہ خرید کر وقف کرے گا میں اس کو نقد جنت کا اعلان کرتا ہوں. عثمان غنی اس مالک کے مکان کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کتنے پیسے, اس نے کہا 50,000 درہم. عثمان غنی نے 50,000 درہم دے دیے اور کہا لکھ دے, اس نے لکھ دیا لی عثمانہ, یہ جگہ عثمان کی ہو گئی. عثمان غنی نے وہ پرچی لا کر میرے پیغمبر کی جھولی میں ڈال دی. حضور نے بھی لکھ دیا کہ لی عثمانہ, یہ جگہ عثمان کی ہے اور عثمان کی یہ جگہ مسجد میں شامل ہو گئی ہے. میرے دوستو, میں نے تو ایک روایت بڑی عجیب پڑھی ہے جو عثمان خلافت عثمان میں ایک روایت بڑی عجیب ہے کہ لوگوں آج تم عثمان کو برا کہتے ہو, جاؤ مسجد نبی کی جگہ کے لیے مدینہ کے پٹواری کے رجسٹروں کو دیکھو, محمد کی مسجد آج بھی عثمان غنی کے نام پر.
نعرہ تکبیر.
میرے دوستو, حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا, کون ہے 30,000 صحابہ کا لشکر 250,000 رومیوں سے مقابلہ ہے, کون ہے تم میں سے کہ جو اس لشکر کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے گا. ایک تہائی خرچہ عثمان غنی نے دے دیا ہے. ایک عورت اپنے سر کے بال اتار کر لے آئی, ایک عورت 3 مہینے کا بچہ لے آئی, ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے, عمر فاروق آدھا سامان لے آئے, عثمان غنی نے ایک تہائی دے دیا. لیکن حضور نے اس کے بعد بھی جب چندے کی اپیل فرمائی, عثمان پھر آخری مجلس میں کھڑے ہو گئے, فرمایا 200 اونٹ غلے کلدے لگائے اور دیتا ہوں. حضور نے فرمایا اور کوئی اٹھے, عثمان پھر اٹھے, فرمایا 300 اونٹ اور دیتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر کوئی اور اٹھے, عثمان پھر اٹھے, فرمایا 200 اونٹ اور دیتا ہوں. حضور نے فرمایا اور کوئی اٹھے, عثمان چوتھی مرتبہ اٹھے, فرمایا 200 اونٹ اور دیتا ہوں. 900 اونٹ عثمان غنی نے دے دیے. حضور نے فرمایا اور کوئی اٹھے, عثمان گھر گئے, 1,000 اشرفیاں لا کر وہ بھی رسول اللہ کی جھولی میں ڈال دی. حضور علیہ السلام نے ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں پہ پلٹتے ہیں. بخاری کی روایت ہے, حضور نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, اے عثمان آج تو نے محمد کا دل اتنا خوش کیا ہے کہ آج کے بعد تو کوئی غلطی کرے گا خدا تیری غلطی کو بھی نیکی بنا کر لکھے گا. میرے دوستو, مقام عمر کا بھی زیادہ ہے, مقام ابو بکر کا بھی زیادہ ہے, لیکن عثمان کی شرافت, عثمان کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی کر سکتا؟ ہائے, فاروق اعظم کی درویشی ضرب المثل ہے. ضرب المثل ہے کہ نہیں؟ فاروق اعظم کی درویشی کے بارے میں ایک آدمی نے بڑی عجیب بات کہی ہے. وہ کہتا ہے متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی, متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی, کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا. متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی, کب ایک شخص میں ہوتے ہیں یہ ہنر پیدا. جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند, اور عمر کے بعد ہوا ہے کہاں عمر پیدا. اور نعیم صدیقی نے بڑی عجیب بات کہی ہے. وہ کہتا ہے رہبر عمر, آقا عمر, مرشد عمر, مولا عمر, برتر عمر, بالا عمر, اعلی عمر, اولا عمر, ذات نبی پاک پر 100 جانتے شیدا عمر, ایمان میں, ایقان میں, احسان میں یکتا عمر, ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں, یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. سلا دیا کسی نے نصف گھر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے دھر دیا.
کر دیا کہ نہیں؟ ہائے فاروق اعظم کا زمانہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بڑے پریشان ہیں، ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے، کئی دنوں سے سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس بات میں میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں. دل میں خیال آیا کہ مدینہ منورہ میں ایک میل کے فاصلے پر ایک اندھی بڑھیا رہتی ہے جو میرے نبی کی صحابیہ ہے، اس بوڑھی عورت کی خدمت میں کرتا ہوں، چلو یہی عمل میرا ابو بکر سے بڑھ جائے گا. فاروق اعظم فجر کی نماز کے بعد اس بوڑھیا کی جھونپڑی میں گئے اور جا کر کہا، اماں میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. اماں نے کہا، کیا خدمت کرے گا؟ تو وہ حضرت فاروق اعظم فرمایا کہ تیرے جھونپڑی کی صفائی کروں گا، تجھے پانی بھر کے دوں گا. اس بوڑھی عورت نے کیا عجیب جواب دیا، اس نے کہا، بیٹا ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، ایک آدمی آیا تھا وہ پانی بھی بھر گیا ہے، وہ جھونپڑے کی صفائی بھی کر گیا. فاروق اعظم حیران ہے. دوسرا دن ہوا، فاروق اعظم فجر کی نماز سے پہلے آ گئے، بڑھیا نے کہا، وہ آدمی آج بھی آیا تھا، صفائی بھی کر گیا ہے، جھونپڑے کی صفائی بھی ہو گئی، پانی بھی دے گیا ہے. فاروق اعظم تیسرے دن گئے اور جا کر فاروق اعظم نے دیکھ پوچھا، اماں نے کہا، وہ آدمی آ چکا ہے، وہ پانی وہ صفائی کر چکا ہے، وہ پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے. فاروق اعظم راستے میں کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی کو دیکھا، اس کے منہ پر کپڑا لیا ہوا ہے، اس کے بغل میں پانی کا برتن ہے، وہ قریب سے تیزی سے گزرنے لگا. فاروق اعظم نے کا بازو پکڑ لیا، وہ چھڑانا چاہتا تھا، حضرت عمر نے چھوڑا نہیں. جب جھونپڑے کے پاس پہنچے، فاروق اعظم نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، عمر کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ وہ آدمی اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق تھا. تو مقابلہ صدیق کا بھی کوئی نہیں کر سکتا، مقابلہ عمر کا بھی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مقابلہ عثمان غنی کا بھی کوئی نہیں کر سکتا. اس مدینہ منورہ میں ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے، مدینے میں قحط پڑ گیا، ابو بکر پریشان ہے، سارے صحابہ پریشان ہیں، عمر پریشان ہے، قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کو آٹا نہیں ملتا، لوگوں کو کھانے کے لیے چیزیں نہیں ملتی، بڑی پریشانی ہے مدینہ میں. جمعہ کی نماز کے بعد لوگوں نے دیکھا، ملک کے شام کے راستے سے گھوڑوں کی اڑتی ہوئی دوڑ نظر آئی، اور گھوڑوں کی کی آواز سنائی دی، اونٹوں کی قطاریں نظر آئیں. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ قطاریں پتہ نہیں کیوں آ رہی ہیں، کوئی لشکر تو نہیں آ رہا. لیکن جب وہ قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ 1000 اونٹ غلے کے لدے لدائے مدینہ منورہ میں آئے ہیں. مدینہ کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ آج ہمیں غلہ ملے گا، قحط دور ہو گیا. مدینہ منورہ کی غلہ منڈی میں 1000 اونٹ قطاروں میں لگ کر کھڑے ہو گئے. مدینہ منورہ کے سارے بیپاری ان اونٹوں کے پاس جمعہ کے بعد پہنچ گئے، معلوم کرنا چاہا کہ یہ بیپاری کون، یہ تاجر کون ہے، یہ پیسے کے یہ اونٹ کس کے آئے ہیں. پتا چلا کہ یہ سارے کے سارے اونٹ عثمان غنی کے ہیں، یہ عثمان غنی کا تاجر ہے. وہ سارے تاجر عثمان غنی کے گھر کے دروازے کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان باہر نکلے، فرمانے لگے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے، آپ کا مال آیا ہے، آپ کے غلے کے اونٹ آئے ہیں، ہم خریدنا چاہتے ہیں. عثمان غنی نے فرمایا کہ تم مجھے کتنا منافع دو گے؟ انہوں نے کہا، ملک شام کی خریداری پر 2 درہم منافع دیں گے. اگر ملک شام سے ایک چیز آپ نے 10 روپے 10 درہم من کے حساب سے لی ہے، ہم 2 روپے منافع دے دیں گے، اگر 12 روپے لی ہے، ہم 14 دے دیں گے. عثمان نے فرمایا، مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم 3 کر دیں گے. عثمان نے فرمایا، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے فرمایا، ہم 4 کر دیں گے. عثمان نے کہا، مجھے تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا، ہم 5 کر دیں گے. عثمان نے فرمایا، مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. جب وہ ہار گئے، وہ کہنے لگے، مدینہ کا تاجر تو ہم ہیں، آپ کو اس سے زیادہ کون دیتا ہے؟ عثمان نے فرمایا، میرا وہ تاجر ہے، میرا وہ بیپاری ہے جو 1 کے بدلے میں دنیا میں 10 دیتا ہے اور 70 آخرت میں دیتا ہے، 1 کے بدلے میں جو سینکڑوں گنا دیتا ہے، میرا وہ خدا ہے. اس لیے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے یہ 1000 کے 1000 اونٹ سارے مدینے کے فقیروں میں بانٹ دیے، اور میں اس کا اجر اللہ سے لینا چاہتا ہوں. وہ عثمان غنی ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اسی رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہیں، سبز اللہ زیب تن کیے ہوئے ہیں، حضور بڑی جلدی میں ہیں. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی جلدی میں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا، تجھے پتا نہیں عبداللہ کہ آج عثمان غنی نے مدینہ میں کتنی بڑی خیرات کی ہے کہ خدا نے اس خیرات کو عرش پر قبول کر لیا ہے، اور اس کے بدلے میں عثمان غنی کے ساتھ ایک حور کا آج نکاح ہونا ہے. میں محمد رسول اللہ اس نکاح کی محفل عروسی میں شرکت کے لیے جا رہا. یہ البدایہ بن نہایا کی روایت ہے. میرے دوستو، وہ عثمان غنی ہے، اس عثمان غنی کو زخمی حالت میں اس کے گھر میں ڈال دیا گیا، اور باہر بلوائیوں نے اعلان کیا، خبردار خبردار، کوئی آدمی عثمان غنی کے پاس نہیں جا سکتا، خبردار عثمان آج کے بعد مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا سکتا. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن گزر گیا، پانچواں دن گزر گیا، چھٹا دن گزر گیا، کوئی پانی نہیں پہنچا سکتا، کوئی روٹی نہیں پہنچا سکتا. مدینہ کا خلیفہ ہے،
پیغمبر کا داماد ہے، نبی کا جانشین ہے، صحابہ کا محب ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ پیارا باحیا شرافت کا پیکر صحابی ہے، آج اپنے گھر میں پریشان ہے، کوئی پانی نہیں لے جا سکتا، کوئی روٹی نہیں لے جا سکتا، 10 دن گزر گئے ہیں۔ میرے دوستو یہ ٹھیک ہے 3 دن پانی بند ہونا یہ بھی ظلم ہے، 10 دن پانی بند ہونا یہ بھی ظلم ہے، لیکن اس آدمی کو دیکھو، یہ 10 دن گزر گئے، 12 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، 16 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، پانی کا ایک قطرہ بھی عثمان غنی کے گھر میں داخل ہونے کرنے کی اجازت نہیں۔ 20 دنوں کے بعد عثمان غنی نے حضرت علی کو پیغام بھیجا کہ اگر تم پانی پہنچا سکتے ہو مجھے، میرے لیے پانی پہنچاؤ۔ البدایہ میں لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت علی خود ساقی بنے، اور ساقی بن کر حضرت علی المرتضیٰ نے مشکیزے میں پانی ڈالا، اور پانی ڈال کر سر پہ پانی کا مشکیزہ علی نے اٹھایا۔ وہ کتنا بڑا عثمان ہے کہ جس کے لیے پانی کا ساقی علی المرتضیٰ بنتا ہے۔ اور کربلا کے میدان میں آپ نے دیکھا کہ عباس حسین کا ساقی ہے، لیکن عثمان تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، تیرا ساقی خود علی المرتضیٰ ہے جو تیرے لیے پانی لا رہا ہے۔ حضرت علی پانی لا رہے ہیں، راستے میں بلوائیوں نے تیر لگائے، بلوائیوں نے تیر مارا، وہ تیر حضرت علی المرتضیٰ کے اس مشکیزے میں پڑ گیا، مشکیزے میں تیر پڑنے کے لگنے کی وجہ سے مشکیزے سے پانی بہ نکلا، جب گھر کے دروازے تک قریب آئے سارا پانی بہ چکا تھا۔ حضرت علی بڑے پریشان ہوئے اور اپنی پگڑی کو اتار کر حضرت عثمان کی جھولی میں ڈالنے کے لیے دیوار کے اوپر سے نیچے پھینک دی، فرمایا اے عثمان میں تیرے لیے پانی لایا تھا لیکن بلوائیوں نے پہنچنے نہ دیا، یہ پگڑی میں تیری جھولی میں ڈالتا ہوں تاکہ یہ پگڑی گواہ ہو جائے، تاکہ اس پگڑی کی وجہ سے تجھے پتا چلے کہ میں اپنی عزت کو اے عثمان تیری جھولی میں ڈال دیا۔ میرے دوستو کتنا آپس میں پیار ہے، 20 دن گزر گئے، اس مظلوم کو بھی دیکھو، ٹھیک ہے پانی دن 3 دن پانی بند ہونا ظلم ہے، لیکن اس کو دیکھو 20 دن پانی بند ہو گئے، 22 دن ہو گئے، 25 دن ہو گئے، 26 دن ہو گئے، 30 دن ہو گئے، پانی بند ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس مدینہ کے لوگ آئے، مغیرہ بن شعبہ آئے کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکے چلے جائیں، حج کا موقع ہے، لوگ وہاں سارے جا چکے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں، یا آپ ملک کے شام چلے جائیں حضرت معاویہ کے پاس، یہاں اجازت دیں، ہم بلوائیوں اور باغیوں کا قیمہ کر دیں۔ عثمان نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے میں اس کو حکم دیتا ہوں کہ گھر کے اندر آرام سے بیٹھ جائے، میری جان کو بچانے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں خون ریزی نہ کرے، میں ذبح ہوتا ہوں ہو جاؤں، میں مرتا ہوں مر جاؤں، میں پیاسا رہتا ہوں رہ جاؤں، میں بھوکا رہتا ہوں رہ جاؤں، سب کچھ منظور ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کل کو میری وجہ سے قیامت کے دن یہ سوال کھڑا ہو کہ عثمان کی وجہ سے محمد کے مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہا ہے، عثمان یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو مغیرہ بن شعبہ واپس چلے گئے، حضرت علی آئے وہ بھی واپس چلے گئے، عثمان نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ نہیں سکتا، نہ میں مکے جا سکتا ہوں، نہ میں دمشق جا سکتا ہوں، میں یہاں رہوں گا۔ اور بلوائیوں کا مطالبہ تھا عثمان خلافت چھوڑ دو، عثمان غنی نے فرمایا حضور کا حکم ہے کہ عثمان اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایک ایسی قمیض تجھے پہنائے گا خلافت والی، لوگ کہیں گے اتار دے لیکن وہ قمیض تجھے اتارنے کی اجازت نہیں ہے۔ عثمان نے فرمایا میں حضور کے حکم پر بیٹھا ہوں، میں قمیض نہیں اتار سکتا، میں مدینے میں قتل عام نہیں کرا سکتا، میں ذبح ہوتا ہوں ہو جاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 25 دن اس پیاسے کو گزر گئے، 30 دن گزر گئے، حضرت علی نے پوچھا امیر المومنین بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو، پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ عثمان نے فرمایا علی جب بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا۔ میرے دوستو اس پیاسے کو دیکھو جو قرآن پڑھ رہا ہے، ساری رات قرآن پڑھتا ہے، دن کو قرآن پڑھتا ہے، اس پیاسے کو دیکھو جس کا مشغلہ قرآن ہے، اس پیاسے کو دیکھو جس نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا ہے۔ آج دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ عثمان اور قرآن کا بڑا گہرا رشتہ ہے، اور آج اسی وجہ سے کہ عثمان غنی اور قرآن کا رشتہ بڑا گہرا ہے، عثمان نے قرآن لکھا ہے، عثمان جامع القرآن ہے، عثمان تلاوت کر رہا ہے، عثمان پیاسا رہ کر قرآن پڑھ رہا ہے، عثمان قرآن پہ شہید ہو رہا ہے، عثمان قرآن کو دیکھ رہا ہے، عثمان قرآن کا معنی سمجھ رہا ہے۔ یاد ہے کہ آج پوری دنیا میں جس کے سینے میں عثمان نہیں ہے اس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، جس کے سینے میں عثمان نہیں ہے اس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، اور جس کے سینے میں قرآن ہے اس کے سینے میں عثمان ہے، اس کے پاس رمضان ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ رمضان بھی اہل سنت کے پاس ہے، قرآن بھی اہل سنت کے پاس ہے، اور عثمان بھی اہل سنت کے پاس ہے۔
حق
میرے دوست کو حضرت عثمان غنی گھر کے اندر تشریف فرما ہے. 30 دن گزر گئے، ذرا سمجھو کہیں، 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے، عثمان غنی اتنا پیاسا ہے. 37 دن جب گزر گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو گئے اور بلوائیوں سے کہا، بلوائیو میری بات سن کر جانا. بلوائی سارے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا عثمان آج ہمارا مطالبہ تسلیم کریں گے. عثمان غنی نے فرمایا، او بلوائیو کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ عثمان ہوں جس کے نکاح میں پیغمبر نے اپنی یکے بعد دیگر دو بیٹیاں. بلوائیوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے بھیک تو نہیں مانگتا، میں چندہ تو نہیں مانگتا، میں پیسے تو نہیں مانگتا. عثمان نے فرمایا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو کنواں میں نے اپنے پیسوں سے خرید کر دیا ہے اسی کنویں سے پانی کا ایک قطرہ پینے کی تم اجازت دے دو، تم پانی نہیں مجھے دیتے، اور جس مسجد کو میں نے خرید کر وقف کیا ہے اسی مسجد میں مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. 37 دن گزرے ہیں. عثمان غنی کا خطبہ سن کر باغیوں نے کہا عثمان تیری ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ہم اے عثمان تیری خلافت سے دستبرداری چاہتے ہیں. عثمان غنی اندر چلے گئے. میرے دوستو حضرت علی المرتضیٰ کو پتا چلا کہ باغیوں سے بات ہو چکی ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں مانی. حضرت علی نے حضرت حسن اور حسین کو عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیا کہ کوئی ظالم اندر نہ آئے. البدایہ میں لکھا ہے کہ ٹھیک ہے، حسن اور حسین علی عثمان کے اپنے چچا کے دروازے پر کھڑے تھے تاکہ کوئی اندر نہ آئے، لیکن قدرت کا یہ فیصلہ تھا کہ حسین اپنے چچا عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک تو چوکی دارا کریں گے اور دوسرا یہ سبق سیکھیں گے کہ پیاسا رہ کر قرآن کیسے پڑھا جاتا. اور یہ حضرت حسین نے جو پیاسا رہ کر قرآن پڑھا ہے یہ اپنے چچا عثمان کے دروازے سے سیکھا ہے. آج عثمان سیکھ رہا ہے، یہ عثمانیہ یونیورسٹی ہے، اس میں حضرت حسین اور حسن کا داخلہ ہو چکا ہے، اس سے سبق حاصل ہو رہا ہے. 39 دن گزر گئے، رات کا وقت ہے. رات کے وقت حضرت عثمان نے خواب دیکھا، حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. 39 دن پیاسے اور بھوک کو گزر گئے. حضور نے فرمایا عثمان تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا اے کملی والے تیرے مدینے میں عثمان پیاسا ہے. اے عثمان اے پیغمبر اے مدینے والے تیرے مدینے میں عثمان بھوکا ہے. 40 دن گزر گئے، تیری قوم میں نے مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا. حضور نے فرمایا کہ عثمان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کل حوض کوثر پہ 40 دنوں کے بعد روزہ تو ہمارے ساتھ آ کر افطار کرے گا. دوسرا دن ہوا، صبح کا وقت ہے. حضرت عثمان غنی نے تیمم کیا ہے، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے ہیں. حضرت عثمان نے اپنی بیوی نائلہ بنت فراستہ کو بلایا اور بلا کر کہا بیوی میری شہادت کا وقت قریب آ پہنچا. حضرت نائلہ رونے لگی، فرمایا اے عثمان اے امیر المومنین آپ کو بلوائی شہید نہیں کر سکتے. فرمایا میں نے شہادت کی تیاری کر لی ہے، میری شہادت کا وقت قریب آ پہنچا ہے، دوپہر کے 11 بجے کا وقت ہے. میرے گجرات کے نوجوان ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے سن، تیرے خلیفہ کے ساتھ مدینے میں کیا بیتی، تیرے مظلوم کے ساتھ کیا بیتی. تو نے 3 دن کے پیاسوں کو یاد رکھا، تو نے 3 دن کے بھوکوں کو یاد رکھا، آج اس مظلوم کو بھی دیکھ لے کہ جس کا قصور کوئی نہیں تھا، جو 72 آدمیوں کو لے کر نہیں گیا تھا، جو لڑنے کے یہ نہیں کیا تھا، جو جھگڑنے کے لیے نہیں کیا تھا، جو اختلاف کے لیے نہیں کیا تھا، جس نے کسی کو مارا نہیں تھا، جس نے کسی کو پیٹا نہیں تھا، جس نے کسی کو گالی نہیں دی تھی، جو بے درد تھا، باحیا تھا، وہ اتنا حیا والا تھا کہ کملی والے نے فرمایا عثمان وہ ہے کہ آسمانوں سے فرشتے بھی جس پہ حیا کرتے ہیں. وہ حیا والا عثمان آج 40 دن گزر گئے. 11 بجے دوپہر کا وقت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ایک آدمی ظالم آیا، اس نے آ کر حضرت حسین سے کہا دروازہ کھول دو. حسین نے کہا میں دروازہ کھول نہیں سکتا. وہ پیچھے سے آیا، پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا. اس کا نام عمر بن حمق ہے، ایک سودان بن حمران ہے، ایک کنانہ بن بشر ہے، ایک محمد بن ابی بکر ہے، اور ایک اس کے علاوہ اس پر نخی ہے. یہ 5 قاتل دیوار پھلانگ کر اندر چلے گئے. محمد بن ابی بکر کون ہے؟ ابو بکر صدیق کا سوتیلا بیٹا ہے. ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، وہ بلوائیوں اور باغیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ راہ راستے پٹک چکا ہے. اس نے جاتے ہی اپنے حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑ لیا. عثمان قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے. عثمان نے دیکھا اور کہا کہ اے محمد بن ابی بکر آج تیرا باپ ابو بکر ہوتا تو وہ یہ دیکھ کر تجھے ناراض ہوتا کہ اپنے چچا کی داڑھی تو نے کیوں پکڑی ہے. حضرت محمد بن ابی بکر کو غیرت آئی، وہ پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے بعد سودان بن عمران آگے آیا. اس مردود نے ایک لوہے کی لاٹھ لے کر عثمان غنی کے سر اقدس پہ ماری. لوہے کی لاٹھ عثمان کے سر پہ پڑی، لہو کا فوارا نکلا، لہو سارے کا سارا نکل کر عثمان کے چہرے پہ پھیل گیا اور داڑھی لہو سے تر ہو گئی. جب لہو سے داڑھی تر ہوئی تو لہو سارے کا سارا گر کر عثمان غنی کے سامنے پڑے ہوئے قرآن پاک پر گر پڑا. لہو زمین پر پہلے نہیں گرا، لہو قرآن پر گرا تاکہ قیامت کے دن عثمان کے گواہ مضبوط ہو جائیں. عثمان کی شہادت کے لیے شہادت کا گواہ اللہ کا قرآن بن کر عدالت میں آ جائے کہ اے اللہ میں قرآن تیرے عثمان کی شہادت کا گواہ. قرآن پاک کے سارے صفحات عثمان کے خون سے بھر گئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر عثمان داخل ہو گیا ہے، قرآن پاک کے اندر عثمان کا خون ہے، قرآن کو بند کر دو تو عثمان اندر بند ہو چکا ہے، قرآن کو کھولو تو عثمان اندر سے نکلتا ہے، معلوم ہوا کہ قرآن عثمان میں ہے اور عثمان قرآن میں ہے، قرآن کو کھولو تو عثمان ہے، عثمان اور قرآن کا بڑا گہرا ربط ہے، جس کے سینے میں عثمان ہے اسی کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں عثمان نہیں ہے اس کے سینے میں قرآن نہیں۔ میرے دوست اس مظلوم کو تو دیکھو کہ اس قرآن پاک سارا لہو سے بھر گیا ہے، اور اس کے بعد ایک ظالم آگے بڑھا، عمر بن حمق اس کا نام ہے، اس نے عثمان غنی کے سینے پہ خنجر مارا، خنجر مارتے ہی حضرت نائلہ بنت فرافسہ عثمان غنی کی وفادار بیوی نے آگے سے پکڑ لیا، وہ خنجر حضرت نائلہ کی انگلیوں پہ پڑا، انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی، ایک آدمی کنانہ بن بشر آیا، اس نے عثمان غنی کے گریبان سے اس امام کو پکڑا اور گھسیٹ کر مکان کے صحن میں کوڑا کرکٹ پہ عثمان کی لاش کو ڈال دی۔ ہائے، سارا چہرہ لہو سے بھرا ہوا ہے، عثمان کے سینے میں خنجر پڑا ہوا ہے، اور اس کا کیا قصور ہے؟ وہ کوئی میدان میں کھڑے ہو کر لڑتا تو نہیں تھا، وہ کسی سے جھگڑتا تو نہیں تھا، وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا، وہ تو پیاسا تھا، وہ تو بھوکا تھا، وہ تو مظلوم تھا، وہ تو نبی کا داماد تھا۔ تجھے اتنی شہادتیں یاد ہیں، آئے تو استاد ابن مالک کا مرثیہ کیوں نہیں پڑھتا کہ جس نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ایک عجیب مرثیہ لکھا ہے؟ اس نے کہا، اے کعب، تو اپنے باپ مالک کی موت پر روتا ہے، تو اس عثمان کی شہادت پہ آنسو کیوں نہیں بھاتا کہ جس کی شہادت سے پہاڑوں میں زلزلہ آئے؟
نعرہ تکبیر، قاسم قرآن سیدنا عثمان غنی،
تو اس عثمان کی شہادت پہ کیوں نہیں روتا کہ جس کی شہادت پہ سمندروں کا پانی ٹھہر گیا، جس کی شہادت پہ آسمان و زمین روئے، جس کی شہادت پہ آسمانوں کے فرشتے روئے، اس کی شہادت پہ تیری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آتا؟ وہ مظلوم ہے، اس کی لاش کو صحن میں رکھ دیا گیا کوڑا کرکٹ پہ، عثمان غنی کی لاش پڑی ہے، اور میرے دوستو اس کی لاش پہ لوگوں نے لوہے کی ضربیں ماری۔ دوپہر کے 12 بجے کا وقت ہے، عثمان غنی کی وفادار بیوی اپنے مظلوم شوہر کی لاش پہ بیٹھی ہے اور کہتی ہے، بلوائیوں نے جانے سے پہلے عثمان غنی کو شہید کرنے کے بعد ان کے سارے گھر کو آگ لگا دی، گھر جل گیا، کپڑے جل گئے، گھر کا سامان جل گیا۔ حضرت نائلہ کہتی ہے کہ جب لوگ چلے گئے تو میں نے کہا، چاہا کہ اپنے مظلوم شوہر کے چہرے پہ کوئی کپڑا ڈال دوں، میں کپڑا تلاش کرنے کے لیے سارے گھر کو میں نے چھان مارا، کوئی کپڑا نہ بچا، تو میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر شوہر کی لاش پہ دی، عثمان غنی کی لاش پہ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر دے دیا، اور مظلوم کی لاش پہ حضرت نائلہ اور اپنی کٹی ہوئی انگلیاں عثمان غنی کے سینے پر ہیں۔ جمعہ کے بعد کا وقت ہے، ہائے اتنا کوئی ہوگا، باہر پہرا لگا ہوا ہے، لوگوں نے کہا، خبردار، کوئی عثمان کی لاش کو اٹھا نہیں، کوئی عثمان کی تجہیز و تکفین نہیں کر سکتا۔ میرے گجرات کے نوجوان، ذرا تو تصور تو کر، ایک آدمی میرے محمد کا خلیفہ ہے، ایک آدمی پیغمبر کا جانشین ہے، ایک آدمی دشمن کو قتل کرا سکتا ہے، ایک آدمی دشمن کو ذبح کرا سکتا ہے، صرف اس لیے کہ میرے محمد کے مدینے میں مسلمانوں کا خون نہ بہے، خود ذبح ہو جاتا ہے مسلمانوں کے خون کو بچانے میں۔ جمعہ کی نماز کے بعد حضرت نائلہ اپنے مظلوم شوہر کی لاش پہ بیٹھی، شام تک وقت گزر گیا، آئے کوئی آدمی غم گسار نہ آیا، کوئی غمخوار نہ آیا۔ آج کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو اس لڑکی کے پاس اس کا باپ آتا ہے، اس کا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، بیٹی غم نہ کر، پریشان نہ ہو، تیرے لیے ہم کافی ہیں، بھائی آ کر تسلی دیتا ہے، لیکن اے نائلہ تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، تیرا مظلوم شوہر شہن میں پڑا ہے، شام تک تجھے کوئی تسلی دینے نہیں آیا، کوئی غم گسار نہیں آیا، کوئی دکھ بٹانے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت نائلہ مظلوم شوہر کی لاش پہ بیٹھی ہوئی ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، شام تک کسی نے دروازہ نہ کٹکھٹایا، ساری رات اپنے مظلوم کی لاش پہ حضرت نائلہ بیٹھی۔ کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے دنیا میں قتل ہوتے ہیں، کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کی شہادت پہ لوگ آتے ہیں، کوئی جنازہ اٹھاتا ہے، کوئی لاش اٹھاتا ہے، کوئی تجہیز و تقسیم کرتا ہے، کوئی تسلی دیتا ہے، کوئی جناب عالی انتظامات کرتا ہے، کوئی تدفین کا انتظام کرتا ہے۔ کوئی ایسا مظلوم بھی تو نے دیکھا کہ جو تیرے پیغمبر کے پڑوس میں شہید ہے، مدینہ کی گلیوں میں شہید ہے؟ نہ معمولی آدمی نہیں، نبی کا داماد شہید ہے، اور رات ساری گزر گئی ہے اس کی لاش کو اٹھانے کے لیے کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت نائلہ کہتی ہے صبح کا وقت ہے، دوسرا دن ہوا، ہم نے دیکھا دوپہر کے 10-11 بجے کا وقت ہے، ایک آدمی بڑی تیزی سے زور کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ نائلہ کہتی ہے میں نے سوچا عثمان کا کوئی پرانا غم گسار ہوگا، کوئی پرانا غم خار ہوگا، جو عثمان کی درد مندانہ شہادت کی خبر سن کر دور سے آیا ہوگا، بارفتگی کے عالم میں اس نے دروازہ کھولا ہوگا۔ لیکن جب وہ قریب آیا تو کہتی ہے میں حیران ہو گئی، اس نے عثمان غنی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ایک زوردار تماچا عثمان کے چہرے پہ مارا۔ عثمان کی لاش پہ تماچا مارتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت نائلہ کہتی ہے میرا صبر کا بندل ٹوٹ جاتا ہے، رزار و قطار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ، یہ تیرا نبی کا اتنا مظلوم خلیفہ ہے کہ جس کی لاش پہ بھی لوگوں نے تماچے مارے، آیا تجھے یہ مظلوم یاد نہیں آتا؟ تجھے اس مظلوم کی مظلومیت کا کوئی پتہ نہیں؟ حضرت نائلہ فرماتی ہیں دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن آیا۔ جب 3 دن گزر گئے، مدینہ میں کسی کو عثمان کا جنازہ اٹھانے کی اجازت نہیں ملی۔ آئے بالآخر شیر کی بہن معاویہ بن ابو سفیان کی بہن ام حبیبہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر کھڑی ہو جاتی اور اعلان کرتی ہے باغیو، اگر عثمان کا جنازہ آج تم نے اٹھانے کی مجھے اجازت نہ دی تو میں محمد کی بیوی سر سے کپڑا اتار کر بازاروں میں آ جاؤں۔ ابن عباس کہتے ہیں اگر ام حبیبہ کپڑے اتار کر، سر سے کپڑا اتار کر بے پرد ہو کر آ جاتی، آسمانوں سے پتھر برستے۔ لیکن ام حبیبہ کو اجازت مل گئی کہ 4 آدمی گھر کے، 4 آدمی عثمان کا جنازہ اٹھا سکتے۔ آئے مغرب کی نماز کے بعد اس مظلوم مدینہ کا جنازہ اٹھانے کا وقت آیا، اجازت مل گئی تو سب سے پہلے قدہ دینے کے لیے علی المرتضیٰ شیر خدا آئے، حسن اور حسین آئے، طلحہ آئے، زبیر آئے، طلحہ آئے، 4 آدمی اور نہیں اٹھا سکتے۔ کفن پہنایا گیا، عشاء کی نماز کے بعد عثمان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے جا رہا ہے، حضرت نائلہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ دیا پکڑ کر ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ آئے تیرا جنازہ تیری محلے کی گلیوں میں اٹھے، لوگ پھول برسائیں، لوگ عطر و یاسمین چھڑکیں، لوگ گلاب کے پتے چھڑکیں، لیکن عثمان اتنا مظلوم خلیفہ ہے کہ جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں میں جا رہا تھا تو بلوائیوں نے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر اس مظلوم کے جنازے پہ پتھر مارے۔ میرے دوستو، جب یہ جنازہ حضور علیہ السلام کے روضے کے قریب سے گزرنے لگا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آئے حضرت نائلہ سے رہا نہ گیا، رو کر کہا اے تاجدار مدینہ، یہ تیرا وہ شوہر ہے کہ جس سے جبرائیل بھی حیا کرتا تھا، آج اس کا جنازہ ہے اور 4 کے علاوہ آدمی اوپر زیادہ جنازہ اٹھا نہیں سکتے ہیں، یہ مدینے کا مظلوم ہے، یہ مدینے کا شہید ہے، یہ مدینے کا وہ آدمی ہے جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہ دی، آج 40 دن کا پیاسا اور بھوکا رکھ کر اس کو تیری ہی گلیوں میں ذبح کر دیا گیا۔ اے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور یار کی گلیوں میں بڑے گھوم کے نکلے۔ جنازہ مسجد نبوی میں لے جا کر رکھا گیا تو میرے دوستو، بلوائیوں نے کہا ان مسلمانوں کی قبروں کے ساتھ عثمان کی قبر نہیں بن سکتی۔ ہائے جنازہ رکھا گیا تو جنازے کی چادر پہ پتھر پڑے ہوئے، پتھر ہٹائے گئے، عثمان غنی کو ایک دوسرے کونے میں دفن کیا گیا، اور بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ عثمان کو جہاں دفن کیا گیا اسی کے ساتھ حضرت مائی حلیمہ کی قبر بنی ہوئی۔ حضرت حسن نے کیا عجیب بات کہی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس دن عثمان غنی کو مدینہ میں شہید کیا گیا میں نے رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ الوداعیہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور عرش الہی کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں، اور اتنے میں دیکھا کہ ابو بکر صدیق تشریف لائے، انہوں نے حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر فاروق اعظم آئے، انہوں نے ابو بکر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد حضرت حسن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی آئے اور ان کے دھر کے اوپر سر نہیں تھا، ان کا سر ان کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا اور لہو بہ رہا تھا۔ حضور کی مجلس میں آ کر انہوں نے کہا کہ اے کملی والے، آپ کی یہ امت جو اپنے آپ کو آپ کی امت کہتی ہے، ان سے ذرا اتنی بات تو پوچھے کہ انہوں نے اپنے خلیفہ کی گردن کس جرم میں کاٹی۔ حضرت حسن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب عثمان غنی نے اپنا سر پیش کیا اللہ کی عدالت میں اور نبی کی عدالت میں، اسی وقت عرش الہی کانپنے لگا، عرش تھرایا، اور تھوڑی دیر کے بعد آسمانوں سے لہو کی دو ندیاں زمین کی طرف بہا دی۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ عثمان غنی کی شہادت تک کسی مسلمان کے ہاتھوں کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا، لیکن عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمان شہید ہونے لگے، اور میں کہتا ہوں آج تک جتنے مسلمانوں کے ہاتھوں مر رہے ہیں یہ عثمان غنی کی دردناک شہادت کی وجہ سے۔ مسلمانوں کی تلوار بیان سے باہر آ گئی ہے، مسلمانوں نے ایک مظلوم خلیفہ کو شہید کیا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اس کی نحوست ہے۔ میرے دوستو، ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا حضرت معاویہ سے حضرت علی کی بیعت لینے کے لیے، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ 60,000 سفید داڑیوں والے شیوخ بیٹھے ہیں اور ایک آدمی حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر کھڑا ہے، ایک آدمی حضرت عثمان کا خون آلود کرتا لے کر کھڑا ہے، اور حضرت معاویہ نے فرمایا دمشق کے لوگ تم یہاں سوئے پڑے ہو اور تمہارے خلیفہ کو مدینہ کی گلیوں میں لوگوں نے اس طرح ذبح کر دیا ہے جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ابو مسلم کہتے ہیں میں کہ واپس آیا، راستے میں ایک مسجد کے دروازے پر میں نے دیکھا ایک ہاتھ آدمی کے ہاتھ کوئی نہیں تھے، اس کے پاؤں دیکھے پاؤں بھی کوئی نہیں تھے، اس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں قریب ہوا، اس نے اشارہ کر کے مجھے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں پھر قریب ہوا، میں نے پوچھا تو کون ہے، وہ کہنے لگا کہ میں وہ سودان بن حمران ہوں، میں وہ بد نصیب ہوں جس نے عثمان غنی کے سر اقدس پہ لوہے کی لٹ ماری تھی، اور عثمان نے میری طرف دیکھ کر کہا تھا اے اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے، اس کے پاؤں توڑ دے، اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ وہ رو کر کہنے لگا اے ابو مسلم خولانی، تو دیکھتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، میرے پاؤں ٹوٹ چکے ہیں، اب صرف دوزخ میں جانا باقی رہ۔ محمد بن سیرین سے ایک روایت امام بخاری نے نقل کی ہے، بخاری وہ کہتے ہیں، محمد بن سیری کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ مسخانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے کرتے وہ یہ کہتا تھا کہ اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے بخشے گا نہیں۔ محمد بن سیری کہتے ہیں میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا تو کون ہے، آئے وہ رو پڑا، وہ کہنے لگا میں وہ بد نصیب عمر بن حمق ہوں، میں وہ بد نصیب عمر بن حمق ہوں جس نے عثمان غنی کی بیوی کے ہاتھوں پہ نے خنجر مارا تھا، اور میرے ہاتھوں سے عثمان غنی کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی تھیں، اور جس ہاتھ سے میں نے خنجر مارا دیکھو میرا یہ ہاتھ سوکھ چکا ہے۔ محمد بن سیری کہتے ہیں میں نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا تو جس طرح لکڑی سوکھ جاتی ہے اسی طرح اس کا ہاتھ سوکھ چکا تھا، اور وہ رو کر کہتا ہے کہ مجھے 17 سال ہو گئے ہیں، میں خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ ہاتھ مر رہا ہوں لیکن میرے ہاتھوں کو شفا نہیں ملتی۔ یہ عثمان غنی کے خون کی وجہ ہے، اتنا ظلم دیکھا ہے، بولو سنا ہے آپ نے، اور بولو تو صحیح، آج کل تو صحابہ کے خلاف ایک بہت بڑے پروپگنڈے کے تحت اس ملک میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ ایران کے خمینی صاحب، ان کی ایک کتاب کشف الاسرار آئی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عمر فاروق کافر ہے،
لعنت لعنت حب صحابہ رحمت اللہ، حب صحابہ لعنت اللہ، حب صحابہ رحمت اللہ، حب صحابہ لعنت اللہ۔
اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب نعوذ باللہ کافر اور زندیق ہے۔ پاکستان میں اگر کوئی طبقہ اس مردود کی تعریف کرتا ہے تو ہم اس کو بھی اسی خمینی کے ساتھ اسی کی طرح کا مرتاب سمجھتے ہیں۔
میرے پاس وہ کتابیں ساری موجود ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کو شک ہو اس کے شک کو دور کیا جا سکتا ہے، ہم کسی ایسے آدمی کو آیت اللہ یا امام کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو میرے کسی پیغمبر کے صحابی کو برا کہتا ہے۔
حفظ صحابہ رحمت اللہ، حفظ صحابہ لعنت اللہ،
حفظ
صحابہ رحمت اللہ، حفظ صحابہ لعنت اللہ۔
میرے دوستو، یہ کانفرنس جس کا آپ کے لیے انعقاد کیا گیا ہے، ایسی کانفرنسیں روزانہ ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور بولو، اور بولو، ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ اس حق میں ہیں کہ صحابہ کا نام روشن ہو، صحابہ کا نام گلی گلی میں گونجے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، نعرہ صحابہ۔
مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس کانفرنس کے اخراجات کے لیے 3000 روپے کی ضرورت ہے، یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس لیے کہ 6000 روپے کا خرچہ ہوا ہے۔ 6000 روپے کے 3 روزہ کانفرنس ہے، 3000 روپے کے قریب جمع ہو گیا اور 3000 روپے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ کانفرنسیں اسی طرح آئندہ بھی ہوتی رہیں، تو آپ صحابہ کرام کے عزت و ناموس کے لیے 3000 روپے کا عطیہ ضرور دیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور نہیں بولنا کوئی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ 30 آدمی کھڑے ہو کر 100-100 روپیہ صحابہ کے نام پر اور صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے لیے لکھوائیں، کسی کے پاس موجود نہ ہو تو وہ وعدہ کر سکتا ہے۔ ذرا جلدی جلدی کریں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی عظمتوں کو عام کرنے کے لیے جلدی کریں، جلدی، دیر نہ لگائیں، جلدی جلدی کریں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے ساتھ جس کو بھی والہانہ محبت ہے، جو کچھ 100 روپیہ 50 روپے، ذرا جلدی جلدی کریں، جلدی جلدی، دیر نہ لگائیں۔ یہ ٹینٹوں کے اخراجات ہیں، 1300 روپیہ صرف اشتہارات پر خرچ ہوگا ہے، ذرا جلدی کریں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے نام کو کہ اس کام میں جو بھی حصہ لے رہا ہے اس کے کاروبار میں، کام میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کی ہر بیماری کو دور کرے جو صحابہ کرام کے نام پر صحابہ کے اس مشن کے لیے چندہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ذرا جلدی کریں، جلدی، کوئی آدمی دعا کے بغیر نہ جائے، جلدی کریں۔ پیسے تو اسپتالوں میں بھی بڑے خرچ ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ پیسے گم ہو جاتے ہیں، فنانس کمپنیاں پیسے لے کر چلی جاتی ہیں، لے جاتی ہیں کہ نہیں؟ 1,00,000 روپیہ فنانس کمپنیاں لے گئی ہیں۔ ذرا جلدی جلدی کریں، دیر نہ لگائیں۔ جو کچھ، کتنے پیسے، ذرا جلدی کرو بھائی، ہاں یہ تو بڑے تھوڑے، کوئی آدمی دعا کے بغیر نہ جائے، جلدی جلدی کریں۔ 100 روپیہ کوئی زیادہ نہیں، 50 روپے صحابہ کی عزت و ناموس کو عام کرنے کے لیے کوئی زیادہ نہیں۔ زیادہ ہے، اجے تو 1100-1200 روپیہ ہویا، اللہ دے بندے ہو، جلدی کریں، جلدی، 50 روپے 100 روپیہ کوئی زیادہ نہیں، آپ صحابہ کرام کے نام کو عام کرنے کے لیے بھی یہ اس کو نہ چلے۔ دعا کے بغیر کوئی نہ جائے، دعا مغز ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، آپ مغز کو چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ 3 دن سے یہ کانفرنس شروع ہے، انشاءاللہ دعا کی قبولیت کا وقت آ رہا ہے، جلدی جلدی کریں بھائی، دیر نہ لگائیں، جلدی کریں، جلدی۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام کا نام روشن ہو، بولو بھائی، کہ اس قسم کی کانفرنسیں منعقد ہوتی رہیں، ہیں؟ دعا کے بغیر کوئی نہ جائے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایسی کانفرنسوں کا انعقاد روز بروز ہوتا رہے، ہاتھ کھڑا کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ صحابہ کرام کا نام عام ہو، جلدی کریں، کتنے ہو؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات کے شہر میں اتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہے، جن لوگوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے انعقاد کو بہت بڑی قبولیت عطا فرمائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 100-150 روپیہ تو ایک ڈاکٹر پرچی بنانے کا لے لیتا ہے، لیتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، جب یہ پاس ہوتے ہیں نا اپنا ایف ایس سی سے، تو کہتے ہیں ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کروں گا، اور جب یہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں پھر جو کرتے ہیں سب کو پتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے، بیماریاں آتی ہیں، چوریاں ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں،
کاروبار میں صحابہ کے نام پر دینے سے برکت ہوگی. بھائی 1320 روپے ہوئے ابھی, یہ تو آدھے بھی نہیں ہوئے ابھی پورے, جلدی کریں تو آ کے بغیر نہ جائیں. دیکھیں خلافت راشدہ دیکھ رہے ہیں نا بھائی آپ, یہ جارٹ دیکھ رہے ہیں, ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام خلفاء کے حالات, وسط خلافت, مدت خلافت اس چارٹ میں موجود ہے. ہر سنی اپنی دکان پر, اپنی بیٹھک پر صحابہ کے نام کو روشن کرنے کے لیے اس چارٹ کو خرید کر لے جائے. اور اس کے علاوہ یہ سامنے سے چارٹ آپ کو مل سکے گا, یہ ختم نبوت کے نام کا چارٹ ہے, اس میں خلافت 40 حدیث ختم نبوت کے بارے میں اور 40 قرآن کی آیت ختم نبوت کے بارے میں. یہ علماء دیوبند کے نام کا ایک چارٹ ہے جس میں 250 علماء دیوبند کا تعارف ہے, اور اس کے علاوہ بہت زیادہ معلومات اس میں ہے. 10 روپے اس کا دیا ہے, باقی چھوٹوں کا 5-5 روپے. یہ ساری چیزیں, اس تمام چیزوں, یہ لٹریچر ایک تحفہ ہے, اس کانفرنس کا تحفہ سمجھ کر ہر آدمی اس چارٹ کو سامنے سے لے کر جائے. گھروں میں پہلوانوں کے فوٹو لگانے کے بجائے یہ چارٹ لگائیں, بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور باقی ابھی ابھی اطلاع آئی ہے کہ مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب جو عبد الخیل میں مولانا مفتی محمود صاحب کی کانفرنس میں شرکت کے لیے چلے گئے تھے, ان کا وعدہ یہاں پورا تھا, پکا وعدہ تھا, لیکن وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر وہاں چلے گئے ہیں, اس لیے وہ تشریف نہیں لا سکے. بہرحال جو لوگ دور دراز سے کانفرنس کے سننے کے لیے تشریف لائے ہیں, ہم ان کے مشکور ہیں جلسہ کے منتظمین کی طرف سے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما, اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرما, اے اللہ گلی گلی کوچے کوچے میں ابو بکر و عمر کے نام کو روشن فرما, اے اللہ یہ جو چارٹ صحابہ کے نام پر ہیں ان کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے, اے اللہ گھر گھر میں صحابہ کے نام کو روشن فرما دے, اے اللہ ابو بکر و عمر, عثمان و علی اور حسنین اور حضرت معاویہ کے نام کو پوری دنیا میں روشن فرما دے. صحابہ کے دشمنوں کو اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے ہدایت عطا فرما, ورنہ ان کو نیک و محبوب فرما. اے اللہ جو لوگ دور دراز سے 3 دن تک اس کانفرنس میں شریک ہوئے ان کے شریک ہونے کو قبول فرما, جو علماء آئے ان کے آنے کو قبول فرما, جن لوگوں نے ایک ایک پیسہ اس کانفرنس کے لیے چندہ کے لیے دیا ہے اے اللہ ان کے پیسے کو قبول فرما, اے اللہ ان کی دولت کو قبول فرما, بہت زیادہ ان کو ترقیات عطا فرما. اے اللہ ان چارٹوں کو, ان کیلنڈروں کو